بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت والا شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے مرشد اول تھے ان کے مختصر حالات زندگی اور سانحہ وفات سے متعلق اس عنوان سے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مرتب کیا ہے کتاب اس سے کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا. حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معارف مثنوی ایک بالکل منفرد شرح ہے جو محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ حضرت رومی کے منتشر اور وسیع علوم کو جمع کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے جس میں حضرت والا کی آتش عشق اور درد دل سے ایک منفرد اور دلاویز اسلوب بیان دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دیتا ہے. معارف مثنوی کے متعلق بعض امتیازی خصوصیات حضرت والا نے ترجمۃ المصنف میں خود تحریر فرمائی ہیں، وہ یہاں افادہ قارئین کے لیے پیش ہیں. حضرت والا ترجمۃ المصنف میں تحریر فرماتے ہیں، حصہ اول حکایات ناصحانہ، حصہ دوم منظومات حکیمانہ، اور حصہ سوم مناجات متضرعانہ پر مشتمل ہے. اس کے بعد حضرت والا نے اس میں کچھ تفصیل بھی فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ سالکین کی نشاط طبع کے لیے حضرت والا رحمہ اللہ نے اپنی فارسی مثنوی کے اشعار جو مختلف دینی مضامین پر مشتمل ہیں منسلک کر دیے. غرض حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے درد دل نے کہیں نثر کی صورت اختیار کر لی ہے، کہیں نظم کی. بعض دوستوں نے حضرت والا رحمہ اللہ کے فارسی اشعار رومی کے سمجھ کر اپنے پاس نوٹ کر لیے. بعد میں احقر نے حجینی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتایا کہ یہ اشعار مولانا رومی کے نہیں میرے ہیں، اس لیے بعض دوستوں کا اصرار اور تمنا تھی کہ ان اشعار کو شائع کر دیا جائے جو کہ بہت سی طبائع کے لیے مزید نشاط کا باعث اور باعث ہوگا. اس معرفِ مثنوی کے مطالعے سے ناظرین خود اس فیصلے پر مجبور ہوں گے کہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے آج تک 700 برس کے اندر ایسی شرح اور ایسا انتخاب نہ ہوا تھا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذالک مما خصنی اللہ تعالی بفضلہ ورحمتہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مثنوی مولانا روم سے حضرت والا کا شغف سارے عالم میں معروف ہے، چنانچہ رمضان المبارک 1418 ہجری مطابق 1998 میں تقریباً 8 ملکوں کے علماء خانقاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے درس مثنوی کے لیے حضرت سے درخواست کی. چنانچہ روزانہ بعد فجر حضرت نے مثنوی کا درس دیا جو آشوب و چرخ و زلزلہ کا مصداق تھا. ایک ایک لفظ عشق و مستی میں ڈوبا ہوا، لیکن عشق کی یہ تیز اور تند شراب جام سنت و شریعت میں محصور تھی. مجال نہیں کہ عشق و مستی حدود شریعت سے باہر قدم رکھ دے، جس سے علماء کو وجد آیا. الحمدللہ یہ درس مثنوی مولانا روم کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے ایک بشارت عظمہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے خادم جناب سروت حسین صاحب سے در خواب میں فرمایا کہ درس مثنوی بہت اچھی کتاب ہے، تم یہی پڑھا کرو. اور مثنوی کے متعلق حضرت والا کی تیسری تالیف فغان رومی ہے، جس میں مثنوی کے دعائیہ اشعار کی والہانہ عاشقانہ اور الہامی تشریح ہے، اور یہ بھی درس ہے جو ریونین سے آنے والے علماء و سالکین کے محضر میں دیا گیا. حضرت والا کو بچپن ہی سے مثنوی سے جو شغف تھا اس پر ایک واقعہ یاد آیا. حضرت جب مدرسہ بیت العلوم میں پڑھتے تھے تو ایک رات حضرت کے قلب مبارک پر مثنوی کے بعض اشعار کی خاص تشریح وارد ہوئی، اور حضرت رات ہی کو فجر کے قریب اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پھول پور حاضر ہوئے اور فجر کی نماز پھول پور میں پڑھی. مدرسہ بیت العلوم پھول پور سے 5 میل پر ہے. حضرت شیخ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اتنے سویرے کیسے آئے. عرض کیا کہ حضرت مثنوی کے بعض اشعار کے معنی دل میں آئے ہیں، حضرت کی تصدیق کے لیے حاضر ہوا ہوں، کہ میں صحیح سمجھا ہوں یا نہیں. حضرت شیخ پھول پوری فجر کے بعد تلاوت مناجات اور اذکار کرتے تھے اور اشراق کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے. اس دن حضرت شیخ نے اپنے تمام معمولات ملتوی کر دیے اور فرمایا سناؤ. حضرت نے فجر کے بعد تشریح شروع کی یہاں تک کہ دن کے 11 بج گئے. تقریباً 5 گھنٹے حضرت پھول پوری مسلسل سنتے رہے اور حضرت شیخ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم. یہ واقعہ سنا کر حضرت والا دامت برکاتم، اس وقت دامت برکاتم تھے، انہوں نے یہ شعر احقر یعنی ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو سنایا تھا. حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے عاشق تھے. حضرت کی تشریح سن کر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر فرمایا بتاؤ آج کیا کھاؤ گے. حضرت نے عرض کیا کہ جو حضرت کھلا دیں گے. حضرت گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج اختر کے لیے تہاری پکاؤ. تہاری پیلے رنگ کی ہوتی ہے، چاولوں سے بنائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سے مثنوی کی جو عظیم الشان خدمت لی ہے ایسی شرح کی مثال نہیں ملتی، اور یہ سب ان بزرگوں کا فیض ہے جن کی جوتیاں حضرت نے اٹھائی. یہ باتیں تو درمیان میں آ گئیں. میں حضرت والا کے بچپن کے حالات کا ذکر کر رہا تھا کہ ماں کی گود سے ہی حضرت کو اللہ تعالیٰ کی طرف جذب تھا. حضرت والا ترجمۃ المصنف میں تحریر فرماتے ہیں، احقر ایام طفولیت ہی سے اپنی روح میں حق تعالیٰ کی طرف ایک خاص جذب محسوس کرتا تھا اور دل کو دنیا سے اچاٹ پاتا تھا. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق اور یعنی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریباں کو. عشق خود در جان ماں کاری دند، ناف ماں بر مہر خود ببری دند. حضرت رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بیج میری جان میں بو دیا ہے اور اپنی محبت کے شرط ایفا پر مجھے وجود بخشا ہے. ترجمۃ المصنف میں ایک اور جگہ پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ احقر کو رات کی تنہائیوں میں آسمان کی طرف نظر کرنے اور چاند ستاروں کے مناظر سے بہت سکون ملتا، اور ان مصنوعات سے صانع حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں دیر تک مشغول رہتا اور پھر تھک کر سو جاتا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا یہ شعر اس حالت کا صحیح ترجمان ہے. ان کے جلووں کی رنگی بہاریں دیکھتے دیکھتے سو گئے ہم، ان کے جلووں کی رنگی بہاریں دیکھتے دیکھتے سو گئے ہم. حضرت کے بھانجے محمد احمد صاحب نے یہ واقعہ سنایا جو ان کی والدہ صاحبہ نے ان کو سنایا تھا کہ ہماری دادی مردوں کو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ دیا کرتی تھیں اور مسجد کے مؤذن کو بلا کر فاتحہ دلواتی تھیں اور اس کو کھانا بھی دیتی تھیں. حضرت اگرچہ اس وقت بچے تھے لیکن دادی کو منع کرتے تھے کہ فاتحہ نہ دیا کریں، لیکن وہ نہیں مانتی تھیں. ایک بار جب انہوں نے کھانا پکا کر مؤذن کو فاتحہ کے لیے بلایا تو حضرت نے دادی سے کہا کہ مؤذن ثواب اپنے مردوں کو پہنچاتا ہے، آپ کے مردوں کو نہیں پہنچاتا، آپ کا سارا کھانا بیکار جاتا ہے. یہ سن کر دادی نے مؤذن کو بھگا دیا اور گھر سے یہ بدعت ہمیشہ کو ختم ہو گئی. ترجمۃ المصنف میں حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ درجہ ہفتم پاس کرنے کے بعد والد صاحب کا تبادلہ پھر ضلع سلطان پور ہو گیا، اور وہاں احقر نے جامع مسجد کے خطیب مولانا قاری صدیق صاحب سے فارسی شروع کی. کریمہ مکمل اور گلستان کے کچھ باب پڑھ کر احقر نے پھر دیوبند جانے کی اجازت چاہی، مگر والد صاحب نے میری مرضی کے خلاف طبیہ کالج الہ آباد میں داخل کر دیا اور فرمایا طب سے فارغ ہو کر عربی شروع کرنا. بڑی مشکل سے پھر یہ دن گزارنے پڑے. اس وقت الہ آباد میں حضرت مولانا سراج احمد صاحب امروہی اسٹیشن کے قریب عبداللہ والی مسجد میں درس تفسیر دیا کرتے تھے. احقر وہاں حاضری دیا کرتا. اس محلے پر جہاں قیام تھا تقریباً 1 میل پر کچھ صحرا تھا، وہاں ایک مسجد تھی جو جنوں کی مسجد مشہور تھی. اسی مسجد میں گاہے گاہے حاضر ہوتا اور مناجات مقبول ہمراہ لے جاتا، اور اس مسجد میں خوب تنہائی کا موقع پا کر اپنے رب سے دونوں جہاں کا دکھڑا رو لیا کرتا. دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا. حضرت نے فرمایا طبیہ کالج میں داخلہ اس وقت مجھے بہت گراں گزرا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں طب کی تعلیم اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ دین تمہارا ذریعہ معاش نہ ہو اور دین کی خدمت تم صرف اللہ کے لیے کرو. حضرت فرماتے ہیں کہ آج والد صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ واقعی اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا کہ آج کوئی اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ میرا اپنا دوا خانہ اور کتب خانہ ہے۔ تب پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اپنے احباب کو اس قدر وظیفہ اور ذکر بتایا جائے کہ جس سے وہ غیر معتدل نہ ہوں، کیونکہ آج کل اکثر لوگ اعصابی دباؤ اور ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ اس لیے مختصر ذکر بتاتا ہوں کیونکہ ولایت کثرت ذکر پر نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے پر موقوف ہے۔ اس سے الحمدللہ احباب کو روحانی اور جسمانی دونوں فائدے ہیں۔ الہ آباد میں حضرت کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علم ہوا، جو حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے خلیفہ تھے اور بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے اور سراپا محبت تھے۔ ان کی زیارت کے لیے حضرت جب پہلی بار ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا علماء ندوہ کے محضر میں بڑے درد سے یہ شعر پڑھ رہے تھے: دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے، اور جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا کو دیکھ کر مولانا سے بہت محبت اور مناسبت محسوس ہوئی۔ مولانا سراپا محبت سراپا جمال تھے اور سینے میں درد بھرا دل رکھتے تھے۔ حضرت طبیہ کالج سے فارغ ہو کر روزانہ شام 5 بجے سے رات کے 11 بجے تک مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے۔ 15 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک 3 سال مسلسل مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ والوں کی گود میں بالغ ہوا ہوں۔ کالج سے فارغ ہو کر میرے ساتھی شام کو دریائے جمنا پر جاتے اور نہاتی ہوئی عورتوں کو دیکھتے، اور میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا۔ مولانا بھی حضرت سے بہت ہی شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ کبھی مولانا اپنے وطن پھول پور تشریف لے جاتے تو حضرت آپ کی ملاقات کے لیے پھول پور حاضر ہوتے اور وہاں قیام فرماتے، تو مولانا گھر سے اپنا بستر لے کر مہمان خانے میں تشریف لے آتے اور فرماتے کہ یہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، میں کسی کے لیے اپنا بستر باہر نہیں لاتا لیکن صرف آپ کے لیے گھر سے باہر آ کر سوتا ہوں۔ ایک بار الہ آباد سے حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے حضرت کو کراچی خط بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ مجھ سے جیسی محبت کرتے ہیں دنیا میں ایسی محبت مجھ سے کوئی نہیں کرتا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ میں سب سے قوی النسبت بزرگ کون ہیں، تو حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب۔ حضرت نے اپنے شیخ اول حضرت پھول پوری سے عرض کیا کہ ایک بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہیں جن کی خدمت میں میں بچپن سے حاضر ہوتا ہوں، اللہ کی محبت میں بالکل جلے بھنے ہیں، تو حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ ہم بھی ان سے ملیں گے۔ حضرت پھول پوری مولانا سے ملنے پھول پور تشریف لے گئے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے وطن کا نام بھی پھول پور ہے، اور مولانا سے ملاقات کی۔ مولانا جب چائے لینے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت پھول پوری نے زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا نور مجھے زمین سے آسمان تک نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بار فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب سراپا محبت ہیں۔ آغاز جوانی ہی میں حضرت والا کو ایسے بزرگ کی صحبت نصیب ہوئی جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب زبردست عاشق خدا تو تھے ہی، لیکن اللہ کے عاشق تو بہت دیکھے مگر اللہ کے بندوں سے ایسی محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ مولانا کے مہمان اور مریدین جب آتے تھے تو حضرت بہت خوش ہو جاتے تھے، اور کچھ دن رہ کر جب وہ رخصت ہوتے تھے تو جہاں تک وہ نظر آتے تھے مولانا دور تک ان کو دیکھتے رہتے، اور ان کے رہنے کی جگہ اور ان کے برتنوں کو دیکھ کر اشکبار ہوتے کہ یہاں میرے مہمان رہتے تھے اور ان برتنوں میں کھاتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا محمد احمد صاحب کی مجلس میں میں نے کبھی دنیا کا تذکرہ نہیں سنا، ہر وقت یاد الہی میں سرشار اور اللہ کی محبت میں مولانا محمد احمد صاحب کے درد بھرے اشعار، مولانا کی مجلس اشعار کی مجلس ہوتی تھی۔ حضرت مولانا کی آواز بھی ایسی دردناک تھی جیسے بانسری بج رہی ہو۔ ہر بزرگ کے ہاں نسبت منتقل ہونے کے طریقے مختلف ہیں. مولانا کے یہاں نسبت اشعار سے منتقل ہوتی تھی. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عشاء کے بعد اشعار کی مجلس شروع ہوئی, مولانا کیف و وجد کے عالم میں اشعار پڑھ رہے ہیں اور سامعین پر بے خودی طاری ہے, یہاں تک کہ نصف شب ہو گئی. لوگوں نے تہجد پڑھی, تہجد کے بعد پھر مجلس شروع ہو گئی اور حضرت فجر تک درد بھرے ترنم سے اشعار پڑھتے رہے. لوگوں نے مسجد میں جماعت سے فجر کی نماز ادا کی اور پھر آ گئے اور پھر مجلس شروع ہو گئی اور اشراق کی نماز پڑھ کر لوگ گھر گئے. اور نصف شب کے قریب اگر کسی نے گھڑی دیکھ لی تو مولانا کو سخت تکلیف ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ نصف شب کے بعد جب مجھ پر کیفیت طاری ہوتی ہے تو لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. اور بہت درد بھرے انداز میں یہ شعر پڑھتے, داستان عشق کی ہم کس کو سنائیں آخر, جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. اور حضرت سے فرماتے کہ میری مجلس میں کبھی آپ کی آنکھ نہیں جھپکتی. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے شعر و سخن کا فطری ذوق عطا فرمایا ہے. اس کی تربیت مولانا محمد احمد صاحب کی صحبت میں ہوئی, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ شاعری میں میرا کوئی استاد نہیں, میں نے کسی سے ردیف قافیہ نہیں سیکھا, شاعری میں میرا درد میرا استاد ہے. چنانچہ آغاز جوانی میں جبکہ حضرت کے داڑھی مونچھ کا اقبال بھی نہیں آیا تھا, حضرت کی زندگی کا پہلا شعر ہوا جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کوہ نمشق استاد کا ہے. اور حضرت کے سینے میں من جانب اللہ جو آتش محبت ودیعت ہوئی ہے اس کا ترجمان ہے, اور وہ شعر یہ ہے. درد فوقت سے میرا دل اس قدر بیتاب ہے جیسے تپتی ریت میں ایک ماہ یہ بے آب ہے. درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے جیسے تپتی ریت میں ایک ماہ یہ بے آب ہے.
اللہ.
وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے, اسی طرح رزق بھی یقینی ہے. اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے, بلکہ موت سے زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے, کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. پس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبدیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے, مگر اس طلب میں اجمال ہو, کاوش اور اضطراب نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بقیہ بیان ہے کہ بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے, بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. پھر یہ دعا پڑھے, اللہم بسمک اموت واحیا. سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار پڑھے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو تین بار بائیں طرف تھتکار دو, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں واقعہ معراج شریف میں 20واں واقعہ ہے. بزار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے باب میں ایک حدیث ذکر کی ہے اور اس میں جبریل علیہ السلام کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے, یہاں تک کہ حجاب تک پہنچے, اور یہ بھی فرمایا کہ ایک فرشتہ حجاب کے اندر سے نکلا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قسم الذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا, اور حالانکہ میں خلائق میں رتبے کے اعتبار سے بہت مقرب ہوں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے مفارقت اختیار کی اور تمام آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں, اور ابو الحسن بن غالب نے ابو الربیع بن سبع کی طرف شفاء الصدور میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے میں میرے ہم سفر رہے، یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچے، پھر ٹھہر گئے۔ میں نے کہا، اے جبریل، کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔
اے میرے اللہ،
اور اسی حدیث مذکور میں یہ بھی ہے کہ پھر مجھ کو نور میں پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب مجھ کو طے کرائے گئے کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا، اور مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ منقطع ہو گئی۔ اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی تو اس وقت مجھ کو ایک پکارنے والے نے ابو بکر کے لہجے میں رضی اللہ عنہ پکارا کہ ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلات میں مشغول ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو ان دو امر سے تعجب ہوا، ایک تو یہ کہ کیا ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور دوسرے یہ کہ میرا رب صلات سے بے نیاز ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت پڑھو، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ سو میری صلات سے مراد رحمت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ اور ابو بکر کی آواز کا قصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی صورت کا پیدا کیا جو آپ کو ان کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جو آپ کو فہم مقصود سے مانع ہو۔ اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ بعد قطع حجابات کے ایک رف رف یعنی مسند سبز میرے لیے اتاری گئی اور میں اس پر رکھا گیا، پھر مجھ کو اوپر اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا، تو میں نے ایسا امر عظیم دیکھا کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ مواہب میں ابن غالب کے حوالے سے ان روایات کو شفاء الصدور سے نقل کر کے کہا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔